بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخری اثرے میں روزانہ ظہر کے بعد جو کچھ مل بیٹھنے کا اور بات کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس آٹھ دن کے اندر یا نو دن کے اندر تذکیہ اور اخلاق باطنہ اور اخلاق فاضلہ اور رذیلہ ان کا تمام تر کا بیان ہو جائے. مقصد یہ تھا کہ توجہ ہو جائے، اس طرف توجہ ہو جائے، اپنے باطن کے اعمال کو درست کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے کچھ الحمدللہ حضرت والا حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سرہ کے ارشادات کی روشنی میں کچھ ان اعمال باطنہ کی تھوڑی سی جھلک بھی ہمارے سامنے آ گئی. یہی مقصود تھا کہ توجہ، لیکن یہ پورا دریا ہے، جب آدمی اس میں داخل ہو تو اس کے بڑے تفصیلی احکام ہیں، تفصیلی تعلیمات ہیں، تفصیلی آداب ہیں، اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے ہی کہنے کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنایا جائے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جو کنجی ہے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کی اور رذائل سے بچنے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی طرح یہ حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتے ہیں. دینے والے تو وہ ہیں، موتی حقیقی تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ استاد شاگرد کو کچھ دے سکتا ہے، نہ شیخ مرید کو کچھ دے سکتا ہے، دینے والے تو وہی ہیں. لیکن ہمارے حضرت والا حضرت حکیم حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سرو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے تو وہ ہیں، لیکن ان کی سنت یہ ہے کہ دینے کے لیے کوئی واسطہ بناتے ہیں، چاہے وہ شجرے سینا ہی کیوں نہ ہو. یہ فرمایا کرتے تھے، جیسے چاہے وہ شجرے سینا ہی کیوں نہ ہو، یعنی وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت عطا فرمانی تھی، براہ راست بھی ہم کلام ہو سکتے تھے، نہیں سمان اس درخت کے اندر آگ جلوا دی، اس میں روشنی پیدا فرما دی اور اس کے ذریعے عطا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کسی واسطے سے عطا فرمانا، تو وہ واسطہ اس کو استاد کہہ لو، اس کو شیخ کہہ لو، اس کو مصلح کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضل فرما دیتے ہیں، اس کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں. تو وہ نہ شیخ کا کوئی کمال ہوتا ہے، نہ استاد کا کوئی کمال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قلب پر القا فرماتے ہیں، شیخ کے بھی استاد کے بھی، اور عموماً طالب کی جو طلب ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیخ کے دل پر بھی وہ بات وارد کر دیتے ہیں کہ جو اس کے فائدے کی ہو. ہمارے حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ صدقہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا جتنا بچہ روتا ہے اتنے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. یہ اللہ نے ایک سنت رکھی, یعنی بچے کی طلب بڑھے گی اور طلب کے اندر والدیت بڑھے گی اسی حساب سے, اور اللہ تعالیٰ ماں کے دل کے سینے میں دودھ پیدا فرما دیتے ہیں. تو آپ کب جو تشن کی آور بدس تاب جو شد آپ بعض بالاؤ پس کہ پانی کم تلاش کرو, تشنگی پیدا کرو, طلب پیدا کرو. وہ طلب جب کامل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے راستے نکال دیں گے, اسی سے پانی نکال دیں گے. تو غرض یہ کہ اس کا مختصر نسخہ تو یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے رابطہ قائم کریں. ہمارے حضرت حکیم الملک قضاء تعالیٰ صدرہ سے حضرت خواجہ عزیز الحق صاحب مجذوب رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے, کس طرح محبت پیدا کی جائے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی سے پھر بالآخر انسان کی اعمال درست ہوتے ہیں, تو کیسے محبت پیدا کی جائے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ کسی محبت والے کے جوتیوں میں جا پڑو. یہ الفاظ سنبھالو, کسی محبت والے کی جوتیوں میں جا پڑو. جوتیوں میں جا پڑنے کا کیا معنی؟ کہ نصیب یہ کہ اس کے پاس چلے جاؤ, اس کی صحبت حاصل کرو, بلکہ یہ کہ اپنے آپ کو اس کی مرضی میں فنا کر دو. جوتیوں میں جا پڑنے کا معنی یہ, اپنی کوئی رائے نہیں, اپنا کوئی فیصلہ نہیں دین کے معاملے میں, اپنی کوئی انا نہیں, جو کچھ ہے اس کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو دلیل کر کے نیچا دکھا کر اپنی ذات کو, اپنی انانیت کو, اپنی نفسانیت کو فنا کر کے اس کے پیچھے لگ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ کی محبت آنی ہے یہ جگہ پر. تو اصل علاج تو یہ ہے. اب یہ پہلے زمانے میں جب کوئی اس غرض سے کسی شیخ کے پاس جایا کرتا تھا تو بڑے لمبے چوڑے مجاہدات, ریاضتیں کرائی جاتی تھی. اگر اس زمانے کے حالات پڑھو جو لوگ اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے تھے اصلاح کے لیے, کیا کیا ان سے مشقتیں لی جاتی تھیں, کیا کیا ان سے مجاہدات کرائے جاتے تھے, ریاضتیں کرائی جاتی تھیں. ہم لوگ تو اس کو تصور کر کے ہمارا دم نکل جائے, کتنی سخت مشقتیں برداشت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خالد وقت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کو اس طریق کا مجدد بنایا اور انہوں نے اس کی تجدید فرمائی. اس میں جو غلط سلط باتیں داخل ہو گئی تھی ان کو نکالا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا, اور ہم جیسے کمزور لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ایسے طریقے تجویز فرمائے جس میں وہ نہ مجاہدات ہیں, نہ ریاضتیں ہیں, نہ اتنے لمبے چوڑے وہ خانقاہی عمل ہیں, لیکن ایسے چٹکلے ہیں کہ ان پر عمل کرتا جائے آدمی تو انشاءاللہ پہنچ جائے. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اشرف السوانح میں حضرت خواجہ عزیز صاحب مزدور رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے, جو حضرت نے یہاں پر نقل بھی فرمائی ہے, کہ حضرت والا کا انداز تعلیم و تربیت یہ تھا کہ نہ تو ریاضات کراتے نہ مجاہدات نہ ترک تعلقات نہ ترک لذات و مباحات بلکہ یہ تاکید فرماتے کہ خوب راحت اور آرام سے رہو کہ اللہ تعالی کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے جو معین عبادت ہو البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹکو اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھو اور ہمت سے کام لو اور بقدر تحمل و فرصت بقدر تحمل و فرصت کچھ ذکر و شغل بھی کرتے رہو بس انشاءاللہ تعالی مقصود کا حصول یقینی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی یہ دونوں مجاہدے آج کل متروک ہیں کیونکہ طبائع میں آج کل ذوق غالب ہے البتہ کم بولنا اور کم ملنا جلنا ضروری ہے مگر نہ اتنا کم کہ جس سے قلب میں انقباض پیدا ہو جائے اتنا کم بھی نہیں کہ قلب میں انقباض پیدا ہو نشاط بھی رہے ساتھ ساتھ پر فرمائے یہی شاہی سلوک ہے یہ شاہی سلوک ہے کہ نہ مجاہدے نہ ریاضتیں نہ مباحات کا ترک نہ لذات کا ترک اور اسی طرح ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرو پر فرماتے ہیں کہ حضرت کو جب آخری مرض وفات میں جو تکلیف ہوئی تو بیمار تھے اتھالے کبیدی ہو گئے جگر سے ہونے والے بڑی اسے سب تکلیف اور اس حال ہوتے جا رہے تھے ہوتے جا رہے تھے کوئی چیز پیٹ میں کھپتی نہیں تھی اس حال ہو جاتے تھے تو کئی علاج کیے فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر تو ایک حضرت جو تھے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے خود فرمایا ہے کہ بھائی تمہارے ہومیوپیتھی میں بھی ہمارے کچھ بیماری کا علاج ہے تو حضرت نے فرمایا کہ عرض کیا کہ ہاں حضرت تو کوشش کروں گا میں ہومیوپیتھی کے لیے کہا کہ میں اب تم کرو گا تو حضرت فرماتے کہ تین دن حضرت نے میرا علاج بھی کیا ہومیوپیتھی کا تو جب دوا دی تو پوچھا کہ حضرت یہ دوا ہے اور فلاں 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 چیزوں سے پرہیز فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز ہے اور اب اس وقت میں حضرت کی کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی تھی دستوں کے کثرت کی وجہ سے کہ غذا پہنچتی نہیں تھی کچھ ٹکتی نہیں تھی اور دل بھی چاہتا تھا کھانے کو کوئی چیز تو اس کو منع کر دیتے اطبا مجھے کھانے کی اجازت تو حضرت نے بھی اپنے اصول کے مطابق اپنے ڈاکٹری کے اصول کے مطابق کہہ دیا کہ فلاں فلاں چیزوں سے پڑے تو حضرت نے سن کر فرمایا کہ ارے بھائی سارے پرہیز کی مشق ہمارے ہی لیے سارے پرہیز کی مشق ہمارے ہی لیے ہم نے تو کوئی پرہیز کرایا نہیں اور پرہیز کرائے بغیر کہاں سے کہاں پہنچا گیا ہم نے تو کوئی پرہیز کرایا نہیں اور پرہیز کے بغیر ہی کہاں سے کہاں پہنچا گیا تو ساری پرہیز کی مشق ہماری ہی لرز فرماتے ہیں عارف صدر کہ میں لرز اٹھا یہ بات جو باقی ہمارے حضرت نے تو پورے عرصے میں کوئی ویسی مشقت ہم سے نہیں لی کوئی بڑا پرہیز ایسا نہیں کرایا اور اللہ تعالی نے ان کی توفیل ان کی برکت سے بہت سی چیزوں کی بہت سے مرحلوں سے گزارا تو واقعی حضرت کی شکایت وجہ ہے کہ بغیر پرہیز مستری پرہیز ہمارے ہی ہے. تو یہ جملہ جو ہے کہ ہم نے تو کوئی پرہیز کرایا نہیں اور بغیر پرہیز ہی کے کہاں سے گاؤں پہنچا دیا. یہ کیا بات ہے کہ جو صوفیاء کرام کا جو مشہور معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نفس چونکہ آدمی کا عادی ہوتا ہے گناہوں کا, اس کے دل میں گناہوں کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, دائیے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کا عادی بن چکا ہے, تو اس کی عادت کو چھڑوانے کے لیے, اس عادت کو چھڑوانے کے لیے حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اس کو مخالف سمجھ میں لے جاؤ اور مباحہ جائز کام بھی ان سے بات جائز کام بھی ان سے چھڑواؤ, تب اس کا دماغ درست ہوگا. کہ جب جائز چیزیں بھی چھوڑے گا اس وقت اس کا یہ اعتدال پر آئے گا. حضرت گنگوئی اس کو مجاہدہ کہتے ہیں اصطلاح میں, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانکی رحمۃ اللہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجاہدات میں جو صوفیاء کرام جو ہے بہت سے مباح کام ناجائز جائز کاموں کو ناجائز کر دیتے, مت کرو یہ کام, حالانکہ وہ جائز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, ایسا ایک وہ کتاب رکھی تھی اس کا ورق لے کے ایک طرف موڑ دیا, موڑ کے جیسے یہ کتاب ہے اس کا ورق ایسے کر کے موڑ دیا, کہا اس کو سیدھا کرو, اسی طرح لٹا دو جس طرح تھا. اب ہزار کرنا چاہو گے جو کرو گے کرتے رہو گے وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑ دو, یہاں یوں موڑ دو, جب مخالف سمت موڑا تو اب یہ سیدھا ہو, تو جیسا تھا ویسے ہی آ گیا. تو ہمارا جو نفس ہے وہ مڑا ہوا ہے ناجائز کاموں کی طرف, معصیتوں کی طرف, تو اس کو اس معصیتوں سے نکال کر سیدھا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو مخالف سمت میں موڑ دو, کچھ مباحات بھی اسے ترک کرا دو تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا. یہ حاصل بتاتے ہیں مجاہدے. اور اس میں عام طور پر جو چار چیزیں بہت مشہور ہیں حضرات صوفیاء کرام کے ہاں, کہ جب کوئی اصلاح کے لیے جائے تو تقلیل طعام, تقلیل منام, تقلیل کلام, تقلیل اختلاف معلنا, یہ چار چیزیں کہتے ہیں موجود. تقلیل طعام کیا معنی؟ کھانا کم کھاؤ. اور تقلیل منام سو کم سو. تقلیل کلام بولو کم. اور تقلیل اختلاف مال انام لوگوں سے ملو جلو بھی کم. یہ چار مجاہدے کرائے جاتے ہیں حضرت صوفیاء کرام. حضرت نے اس میں وہ اپنا مجتہدانہ ترمیم یہ فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی, کھانا چھوڑنے کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, سمجھے نا. آج کل کنواں کمزور ہو گئے ہیں, کھانا چھوڑے گا یا بہت زیادہ کم کر دے گا کمزور ہو جائے گا, اور کمزور ہو کر جو کچھ جو کچھ بن پڑ رہا ہے وہ اس سے بھی جائے, اس لیے کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں, نہ چھوڑنے کی ضرورت نہ اس کو بہت زیادہ کم کرنے کی ضرورت. ہاں ایک کام کر لو وہ ہمیشہ ہی کرنا چاہیے, وہ یہ کہ کھانے کے دوران ایک مرحلہ ہر انسان کو ایسا آتا ہے جہاں اس کے دل میں یہ کشمکش ہوتی ہے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں. ہر انسان کو مرحلہ ایسا پیش آتا ہے کھانے کے دوران, کچھ دل چاہ رہا ہے کھا لو, کچھ دل چاہ رہا ہے نہ, زیادہ کھانے سے خراب نہ ہو جائے طبیعت, بھاگوا خراب نہ ہو جائے, بدش بھی نہ ہو جائے, اس قسم کا ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کو تقریباً ہوتا ہے کھانے کے دوران. حضرت فرماتے ہیں کہ بس جب اس مرحلے پر پہنچ جاؤ جہاں پر تردد ہونے لگے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں, وہاں چھوڑ. اس نے اتنا اتنا کم اور زیادہ کمی کرنے کی ضرورت. اور بات پھر میں نے کسی طبیب کے مضمون میں بھی پڑھا کہ انسان کی صحت کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کھانے میں یہ احتیاط کر دیں کہ جہاں کش و کش پیدا ہو وہاں چھوڑ دیں. بس اتنی کی بات. نیند کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جتنی صحت کے لیے ضروری ہے اتنی نیند ضرور لو, 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی صحت کے لیے ضروری ہے اتنی نیند ضرور لو, اس میں کمی نہ کرو. کمی کرو گے کمزور پڑ جاؤ گے, کمزور پڑ جاؤ گے جو کچھ کر پا رہے ہو وہ بھی ہاتھ سے جائے گا, تو وہ بھی نہیں چاہیے. تو البتہ ہاں فضول وقت ضائع کرنا سونے میں 8 گھنٹے سے زیادہ یہ اضافہ وقت ہے, وہ اس سے بچنا چاہیے. اور یہ دو تو اس طرح گزر گئے. اب اور جو ہے حضرت یہ فرماتے ہیں البتہ تقلیل کلام کا مجاہدہ ضرور میں کر ہمارے ہاں ضروری ہے کہ بلا وجہ کی باتیں فضول باتوں میں اپنے آپ کو لگانا یہ ایک ایسا دروازہ کھولنا ہے جس سے کہیں نہ کہیں آدمی پھسل کر گناہوں کے گڑے میں گر ہی جاتا ہے. جب یہ زبان بے مہار چل رہی ہے کوئی اس پر روک ٹوک نہیں تو یہ کسی نہ کسی وقت لے جا کر کبھی جھوٹ میں مبتلا کر دے گی, کبھی غیبت میں کر دے گی, کبھی اور کسی آفت میں مبتلا کر دے گی, تو آدمی گر جائے گا. لہذا تقلیل کلام اس کا مجاہدہ تو کرنا ہی چاہیے. ہمارے والد صاحب صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ خاص طور سے اپنے اہل تعلق سے یہ تاکید ضرور فرمائے گا تقلیل کلام. اور بعض اوقات یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ زبان پر تالا ڈالو. تالا ڈالو یعنی جمانا کہ اس کو قابو میں کرو کہ وہ ہر وقت بلا وجہ نہ بولے, کم بولے, کم گوئی کی عادت ہے, انشاءاللہ محفوظ رہو. تو اگر کسی کو عادت پڑی ہو یا بہت بولنے کی, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بس بیٹھے تو شروع ہو گئے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں, تو اس طرح کی جو زیادہ بسیار گوئی ہے یہ انسان کو تباہ کرنے کی طرف لے جاتی ہے, اس کو کم کرو. اسی طرح تقلیل اختلاف مع الانام اور لوگوں سے میل جول بھی کم. کیا مانا کہ بلا وجہ کے تعلقات نہ بڑھاؤ, بلا وجہ لوگوں سے ملنا جلنا یہ بالآخر کچھ مفید نہیں ہوتا. آج کل تو ایک فن بن گیا ہے پبلک ریلیشن, سمجھا, آج کل تو ایک پورا ایک فن ہے. اور جو ہے جب کسی کی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع آتا ہے کہ وہ اس کی صلاحیت کیسی ہے تو اس کے باقاعدہ نمبر لگتے ہیں کہ یہ سب جو ہے پبلک ریلیشننگ میں کمزور ہے, لہذا اس کی یہ موضوع نہیں ہے ملازمت کے لیے. تو پبلک ریلیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تعلقات ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملے, مل جل کرے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں کہتے ہیں کہ اس کو کم کرو, کیونکہ جتنے زیادہ تعلقات بڑھیں گے اتنا ہی ذہن منتشر ہوگا اور اتنے ہی لوگوں کے تاثرات انسان کے قلب پر منعقد ہوں گے, جس کی وجہ سے یکسوئی فوت ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں کمی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعلقات, مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تعلق حجاب تو بے حاصلی, تعلق ہے خجابت تو بے حاصلی جو پیوند ہا بکسلی واصلی. یہ تعلقات جو ہے یہ تو پردہ ہے, پردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تعلق قائم ہونے کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے. کبھی یہاں دل اٹک گیا, کبھی وہاں دل اٹک گیا, کبھی اس سے اٹک گیا, کبھی اس سے اٹک گیا. ارے یہ دل تو اللہ کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ افروز ہونا چاہیے. کسی اور کا کہ دل کسی اور کے, کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کلیم ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا, تو اس کا کہتا ہے کہ بدنامی حیات تو روزے نبود بیش, بدنامی حیات تو روزے نبود بیش, آہم بتو کلیم چگو یم چسام گزش. کہ میری زندگی کی تہمت جو ہے یہ دو دن کی زندگی, تم سے کیا بتاؤں کہ وہ دو دن بھی کس طرح گزر گئے. تو کہتا ہے کہ یک روز وقف بستن دل شد بہینو آ, یک روز وقف بستن دل شد بہینو آ, روزے دیگر بکندن دل کی زینو آ گزر. کہ دو دن کیسے گزرے کہ ایک دن زندگی کا اس میں گزر گیا کہ کبھی دل یہاں لگا لیا, کبھی وہاں لگا لیا, کبھی وہاں لگا لیا, کبھی وہاں لگا لیا, دل کو مختلف جگہوں پر لگاتے رہنے میں گزر گیا. کبھی اس سے محبت, کبھی اس سے محبت, کبھی اس سے تعلق, کبھی اس سے تعلق, اس میں لگ گیا. اور روزے دیگر بکند نے دل دینوں آنکھ گزر, اور دوسرا دن انہیں اپنے دل کو انہیں چیزوں سے اکھاڑنے میں گزر گیا. کبھی یہاں سے اکھاڑ رہا ہوں, کبھی وہاں سے اکھاڑ رہا ہوں, کبھی وہاں سے اکھاڑ رہا ہوں. تو ایک دن لگانے میں اور ایک دن اکھاڑنے میں ساری زندگی اسی میں تباہ ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تعلقات کا بڑھانا, یعنی بتکلف بڑھانا, بلا وجہ بڑھانا, یہ بدن ہاں ضرورت کے مطابق جسے تعلق رکھنا ضروری ہے وہ تو ایک حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مطلب یہ کہ بیوی سے تعلق ہے, بچوں سے تعلق ہے, ماں باپ سے تعلق ہے, بہن بھائیوں سے تعلق ہے, یہ ان کے حقوق ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا نے ہمارے گھر میں ضروری قرار دیا ہے. وہ ہے کوئی ملنے جلنے آ رہا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے, مہمان کا اکرام ہمارا فرض ہے کر لینا. کوئی بیچارہ تاجر ہے, اس کو تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ اپنے گاہک بناؤں کسی طرح, تو وہ اس میں اس کو وہ بھی اس کے کام کا حصہ ہے. لیکن اس سے باہر نکل کر, ضرورت کی حد سے باہر نکل کر تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں, دوستیاں بڑھ رہی ہیں, اس سے تعلق اس سے تعلق, یہ جو ہے پبلک ریلیشن کس قسم کی, یہ انسان کے دل کو خراب کرتی ہے. اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. حضرت کی تعلیم فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے, اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بولو کم اور لوگوں سے میل جول کم رکھو, یہ بھی اتنا کم نہ ہو کہ جس سے طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے. یہ الفاظ حضرت نے فرمایا, انقباض پیدا ہو جائے. اب ایسے بالکل منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھ گئے کہ کوئی منہ سے نکلتا ہی نہیں. یہ بات وقت اور الٹا تکبر پیدا کر دیتا ہے انسان کا, یا جو ہے اس کے نتیجے میں بولتے نہیں ہے, تو کوئی نہ ہنسی کی بات ہے, کوئی مذاق کی بات ہے, نہ کوئی دل لگی دل خوش طبی کی بات ہے, بس بیٹھے تو طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے, ایسا بھی نہیں. خلاصہ یہ کہ ایک اپنے آپ کو ایک اعتدال کے دائرے میں رکھتے ہوئے زندگی گزارو, نہ ترک مباحات, نہ ترک لذات, نہ کچھ. بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ مباحات میں جن چیزوں سے طبیعت کو مناسبت ہو اور پسند ہو وہ استعمال کرو, کیونکہ اگر زاویہ نگاہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے تو یہی لذت والی چیزیں بجائے انسان کو غافل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب کر دیتی.
نہیں آتی.
اگر زاویہ نگاہ درست ہو جائے کس طرح ہوگی کہ بھائی جو نعمت بھی حاصل ہو رہی ہے, جو لذت بھی مل رہی ہے دنیا کے اندر, جس طریقے سے مل رہی, کھانا لذیذ آ رہا ہے, لذت سے کھاؤ, اور لذت سے کھا کر اسی کو ذریعہ بنا دو, بنا لو وصول اللہ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا, کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, کھانا عطا فرمایا, کھانے میں لذت عطا فرمائی, یہ اس کا کرم. تو اب وہ لذت جو انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی, اس کا زاویہ بدل کر, اس کا طریقہ بدل کر, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا لیا. اسی لیے فرمایا گیا طرق المفی وصول الى اللہ تعالیٰ بعدد انفاس الخلائق, اللہ تعالیٰ پہنچنے کے راستے اتنے ہیں کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی راستے الگ الگ. تو یہ ہمارے حضرت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لذات اعتدال کے ساتھ لذات حاصل کرو, لیکن اس لذات کو ذریعہ بنا لو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا. شکر ادا کرو گے, جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا, اور مضبوط ہوتا جائے گا, اور مضبوط ہوتا جائے گا. وہ جو کہ میں حق کرتا ہوں, حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر خیالات کا ہجوم ہو رہا ہے نماز میں تو کیا کرو, اسی ہجوم میں خیالات کو رخ موڑ دو, کہ دیکھو لمحہ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے میرے دماغ سے دل کے اندر ایسے تمبوجات پیدا کر رکھے ہیں خیالات کے, اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاؤ, اسی تمبوج خیالات سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاؤ. تو رخ موڑ جانے سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سنا کہ ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ صدر کے تاریخ میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, کثرت شکر, کثرت شکر کہ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہا کرو کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی, ان کا تصور کرو اور شکر ادا کرو, تصور کرو اور شکر ادا کرو, کھانا سامنے آیا اس کے اندر دیکھو کیا نعمتیں اور اس کا شکر ادا کرو. ایک مرتبہ ہم اگر اپنے حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر کے ساتھ ایک دعوت میں تھے تو وہاں کھانا آیا, کھایا حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو یہ کھانا آیا ہے ہم کھا رہے ہیں, ذرا یہ دیکھو اس ایک کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں جمع ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اول تو یہ رزق, یہ کھانا جو ملا ہے یہ ایک نعمت, کتنے ہیں جو کھانے سے محروم ہیں, اچھے برے کا سوال نہیں ہے ہی نہیں کھانا. ایسے ایک تو یہ نعمت, پھر کھانا ہو لیکن لذیذ نہ ہو, مزیدار نہیں. تو آدمی اپنا بھوک کا پیٹ تو بھر لے گا کسی نہ کسی طرح, لیکن کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کھانا بھی ہے اور لذیذ بھی ہے. اب فرمایا کہ لذیذ ہے, کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے, لیکن کوئی کھلانے والا عزت سے نہیں کھلا رہا, ذلیل کر کے کھلا رہا ہے. تو اعتاب الہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اگر ذلیل کر کے کھلائے تو اس سے تو نہ کھانا ہی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت یہ ہے کہ کھانا ہے لذیذ ہے اور کھلانے والا محبت سے عزت سے کھلا رہا ہے, یہ تیسری مستقل نعمت. چلو کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے, کھلانے والا محبت عزت سے بھی کھلا رہا ہے, لیکن بھوک نہیں, بھوک ہی نہیں, تو کیا کھاؤ گے؟ کچھ کھانے کھانے کا سوال ہی نہیں بھوکے. اب تو اگر ایک زمانے میں کھائے گا تو اب لے جائے بدل بھی ہو جائے گی, پیٹ خراب ہو جائے گا, کھا نہیں سکتا. تو بھوک ہونا یہ مستقل نعمت, کھانا ہے لذیذ ہے, ماپک کر کے کھلا رہا ہے کوئی, اور بھوک بھی ہے, تو الحمدللہ چوتھی نعمت. پھر اگر کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو, کھلانے والا محبت سے بھی کھلا رہا ہو اور بھوک بھی ہو, لیکن کوئی پریشانی ایسی کھڑی ہو گئی این وقت پر کھانا کام لایا اور کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی تو سارا کھانے کی لذت اکارت ہو گئی, ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ موجود ہے, کھانا چنا ہوا ہے, لیکن کوئی خبر آ گئی پریشانی کی, ایک دم سے اٹھ کے بھاگنا پڑا, تو سب کھانا کھانے کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت کہ الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات بھی ایسے وقت سامنے نہیں آئی اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. پھر یہ سب کچھ ہو, تنہائی میں آدمی ہے, اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, اس حالت میں کھانا کھائے, اس میں اتنی لذت نہیں. اپنے محبت کرنے والے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تو یہ مستقل نعمت. تو غرض اس ایک کھانے میں اگر انسان غور کرے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان دینے لگے, تو اس ایک کھانے کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب. تو یہ ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی. اب ہم بھی گئے نا کھانے میں, ہم بھی دعوتوں میں گئے, بس ساری نگاہ جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کی طرف لگی ہوئی ہے اور جلدی جلدی کھانا لیا اور غفلت کی حالت میں کھا کے فارغ ہو گئے, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دیا نہ اس کی نعمت کا کوئی شکر. تو یہ اس طرح ہو لگی, لیکن یہ اللہ والے ہیں, یہ ان کی نگاہیں ان باتوں کی طرف ہوتی ہے. وہی بات دنیا کی بات جو ہے اس کی دکھ دعویہ نگاہ بدل کر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے. اب یہ آدمی اگر یہ باتیں کرے تو یہی کھانا یہی کھانا یہی لذتیں کھانے کی لذتیں جو انسان کو غفلت کے راستے پر ڈالتی, شکر کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنے. یہ ہے طریق حضرت کا. یہاں کہاں کرو گے سب مجاہدے ریاضتیں, لیکن یہ کرو. تو بھائی یہ حاصل ہے حضرت کے اس طریق کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا تو اس کے لیے طریقہ. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو نے اس سارے طریق کا نچوڑ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی چار عمل ہیں ان کا اہتمام کر لو اور کوشش یہ کرو کہ ان کی ایسی مشق ہو جائے کہ ہر وقت ان میں سے کوئی نہ کوئی دل میں کوئی نہ کوئی عمل ہو رہا ہو چاروں میں. کیا؟ ماضی پر استغفار. جب اپنے ماضی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے, جب ڈپ خیال آئے ماضی کا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, استغفر اللہ رب العالمین, اس ماضی میں پتہ نہیں مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں, ماضی میں میں نے اپنی عمر کس طرح ضائع کی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ خیال کر کے استغفار ایک عمل. دوسرا عمل موجودہ حالت جو ہے جو اب گزر رہی ہے اس میں اگر کوئی طبیعت کے موافق بات پیدا ہو رہی ہے جس سے دل مطمئن ہے خوش ہے تو اس پر اللہ کا شکر. مثلاً یہاں بیٹھے الحمدللہ پنکھا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے, ہوا آ رہی ہے اللہم لک الحمد اللہ کا شکر, گرمی کا احساس اس کی وجہ سے کم ہو گیا ہے اللہم لک الحمد اللہ کا شکر, بیٹھنے کی جگہ آرام دہ ہے اللہم لک الحمد اللہ کا شکر, کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو بات کہنے کا کوئی طاقت اور اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما رکھے اللہ ملک، جو حالت موجودہ ہے اس میں جو بھی طبیعت کے موافق بات ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رٹ لگا اللہ ملک الحمد للہ، اور اگر طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو انا للہ کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ صرف مرنے پہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جو اپنی طبیعت کو ناگوار گزرے اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم شراب پھول ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بجلی چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، حالات کوئی بھی تکلیف ہو جائے انا للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ماضی پر استغفار، حال پر یا شکر یا صبر، یا الحمدللہ یا انا للہ پڑھنے کا، اور مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ اندیشہ وہ اندیشہ، تو جب اس کا اندیشہ ہو تو استعاذہ، اللہ کی پناہ، یا اللہ خیال آیا کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، یا اللہ آپ کی پناہ مانگ، خیال آیا کہیں دشمن حملہ نہ کر دیا، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگ، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، خیال آیا کہ گھر والوں میں کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو جائے، اللہم انی استعیذک بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جو خدشہ جو اندیشہ جو فکر پیدا ہو آئندہ کے بارے میں اس کے لیے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، پناہ مانگتے رہنا۔ فرماتے ہیں یہ چار عمل ہیں، استغفار، شکر، صبر اور استعاذہ، بس ان کی رٹ لگا لو، اس طرح رٹ لگا لو کہ تمہارا دل کسی لمحے ان میں سے کسی چیز سے خالی نہ ہو، یعنی کہ کبھی دل تمہارا استغفار کر رہا ہے چاہے زبان سے نہ کہو دل میں کر، تو کبھی دل استغفار کر رہا ہو، کبھی شکر کر رہا ہو، کبھی صبر کر رہا ہو، نہ پڑھ رہا ہو، اور کبھی اللہ کی پناہ۔ یہ ہے تو چھوٹی سی بات لیکن کر کے دیکھو، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، کس طرح تعلق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ چار عمل، یہ میں نے اس لیے خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، کہ رمضان کے مہینے میں اور بالخصوص آخری عشرے میں جو سارے رمضان کا عطر ہے، نچوڑ ہے، ہم جیسے گئے سے گئے آدمی کی بھی کو بھی توفیق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، کچھ گناہ سے بچنے کا بھی خیال پیدا ہو جاتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لگانے کا، تعلق قائم کرنے کا، انابت کا، رجوع اللہ کا، کچھ نہ کچھ حصہ ایک مسلمان کو مل جاتا ہے اس رمضان کے اندر۔ اور جیسا میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہی یوں ہے کہ یہ رمضان اللہ میں نے بھیجا ہی اس کام کے لیے، کہ ہے غافل انسان کام بھاگا پھر رہا ہے، کان پکڑ کے بلا لیا، آ جائے یہاں بیٹھ اور ہماری طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ زبردستی کھینچ کے بلا لیتے ہیں رمضان کے اندر، کہ کہاں بھاگا، جیسے کوئی باپ بیٹے کو وہ آوارہ پھر رہا ہو تو اس کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے آئے کہ چل یہاں گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہمیں غافلوں کو اس طرح کھینچ کے بلا لیتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ بقدرے اپنے بساط وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے، سبھی کچھ ہو جاتا ہے. باہر جب نکلتا ہے آدمی، اعتکاف ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، عید آ گئی، اب عید آتے ہی ایک عالم رسد و خیر شروع ہو گیا. عید آتے ہی ایک ہنگامہ آیا، اب تو خوشی ہی خوشی ہے، اور اس خوشیاں منانے کے اندر کوئی حد نہیں، کوئی کسی حد پر نہیں رکنا. کسی نتیجہ یہ کہ جو کچھ کمائی کی تھی رمضان کے اندر، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کچھ قائم ہوا تھا، وہ غفلتوں کی نظر ہونے لگتی. تو بھائی اتنا سیدھا سادہ معاملہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی نہ تم سے لذتیں چھڑوا رہی ہیں، نہ تم سے مباحات چھڑوا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی لمبی چوڑی ریاضتیں کرا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی لمبے مجاہدات کرا رہے ہیں. اتنا تو کر لو کہ لذتیں اٹھاؤ، لیکن حلال کی حد تک محدود رہو. پہلی بات تو یہ جائز کی حد تک محدود رہو، ناجائز کے پاس نہ پھٹکو، اجازت پڑے معصیت کے پاس نہ پھٹکو. کچھ کم ہے حلال لذتیں، کچھ کم ہے جائز حلال لذتیں، اللہ نے کچھ کم پیدا کی ہیں. دنیا بنی ہوئی ہے حلال لذتوں سے، جائز لذتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان تک اپنے آپ کو محدود رکھو. اور جہاں کہیں حرام معصیت کی بات آنے لگے، وہاں سے اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ جیسے کہ زہر سے بچاتے. اور انہیں لذتوں کو ذریعہ بناؤ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. تو یہ چار اعمال جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. وہ جو حضرت فرما رہے تھے نا کہ پرہیز، ہم نے تو کوئی پرہیز کی مٹ کرائی نہیں، اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچا دے. تو وہ اسی طرح پہنچا دے کہ انہیں دنیا کے علائق کو، انہیں کو اللہ تعالیٰ کے آخر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا. ان اعمال کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، شکر کے ذریعے، صبر اور استعاذے کے ذریعے، کہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ. اور بھائی ہمارے حضرت کا ایک اور ارشاد تھا، وہ بھی کر کے دیکھ لو کیا عظیم نعمت ہے. وہ ہے کثرت دعا، دعا کی کثرت. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو حاجت سامنے آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے مانگنے کی عادت ڈال، چھوٹی سے چھوٹی بھی. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا مل رہا ہے. یا اللہ پیاس لگ رہی ہے، کھٹ پانی ٹھنڈا مل رہا ہے. حالانکہ ہے موجود، سامنے موجود، پھر بھی مانگو کہ یا اللہ میں ٹھنڈا پانی پیوں. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی دور فرما دے. یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، سب کو اچھی طرح حالت، اچھی حالت میں پاؤں، کوئی پریشانی کی بات سامنے نہ آئے. کھانا سامنے آئے، یا اللہ اچھے، یہ اچھا عزت والا کھانا ہے، آپ کا شکر ہے، اس کو اچھی طرح کھلا دیجئے، اور اچھی طرح ہضم کرا دیجئے، اچھی طرح اس کے ذریعے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اللہم اغثنی لذتہ وابقی علی قوتہ وادفع عنی اذاہ. یا اللہ یہ کھانا جو آپ عطا فرما رہے ہیں، اس کی لذت مجھے عطا فرما دیجئے، اور اس کی قوت میرے جسم میں باقی رکھیے، اور اس کی تکلیف کو مجھ سے دور فرما دیجئے. کیسے کیسے دعائیں ہیں جو ترتیب فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو غرض، انسان تو حاجت کا بندہ ہے نا بھائی، تو وہ ہر وقت کو نہ کوئی حاجت اس کو لگی ہوئی ہے. وہ بجائے اس کے کوئی حاجت کو پیٹ میں رکھ کے بیٹھے رہو، یا لوگوں کے سامنے شکوے کرتے رہو کہ مجھے یہ حاجت ہے، حاجت ہے. ارے اللہ میاں سے کہو، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ میری حاجت یہ پوری کر دی، یا اللہ میری حاجت یہ پوری کر دی. کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، دعاؤں کی کثرت. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر دے. اور یہ جو فرمایا نا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں اپنے دین کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنا راستے تک پہنچا ہی دیتا جاتی ہے یہ مہینے، تو رجوع یہ ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جا رہی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے اندر یہ چند اعمال ہیں جو جن کو کرنے میں نہ محنت لگتی ہے نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، یہ دھیان اور توجہ، استغفار، شکر، صبر، استعاذہ، دعا، دس رتے دعا، بس یہ پلے باندھ مشق کر، جب غفلت ہو جائے پھر آ جاؤ، غفلت ہو جائے پھر آ جاؤ، غفلت ہو جائے پھر آ جاؤ، یہ اسی طرح کرتے 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 مشق کرتے کرتے یہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی انشاءاللہ، اور جس دن یہ طبیعت ثانیہ بنی سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، تعلق مضبوط ہو گیا، ساری کائنات درست، ساری کائنات مل گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم مضبوط ہو جائے گا، بس وہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين اپنا فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہر کام آپ کے اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اپنے ذات اپنے ساتھ مضبوط تعلق قائم فرما دے، یا اللہ اپنے تعلق کو سارے تعلقات پر غالب فرما دے، یا اللہ آپ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے جن بزرگوں کی باتیں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں یا اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المستضعفین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں کثرت عنایت کی توفیق عطا فرما، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غفلت سے نجات عطا فرما، اے اللہ غفلت سے نجات عطا فرما، اپنے ذکر و فکر میں ہمارے قلوب کو مشغول فرما لے، یا اللہ اپنے ذکر و فکر میں ہمارے قلوب کو مشغول فرما لے، یا اللہ اپنے رحمت سے فضولیات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس رمضان کے اندر آپ نے جو کچھ توفیق عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کے اس رمضان کے اندر عبادتوں کی ادائیگی میں یا اللہ کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اے اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، جینا کبھی بضاعت ملزات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إنك خير المتصدقين إنك خير المتصدقين يا أرحم الراحمين، یا اللہ جو کچھ توفیق ہوئی وہ آپ کے فضل و کرم سے ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں ہماری طرف سے ہوئیں، اے اللہ آپ کی طرف توفیق پر شکر، اے اللہ اپنی کوتاہیوں غلطیوں پر استغفار، اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ. یا اللہ ان کو تائیوں کو معاف فرما کر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے, اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان اعمال پر آپ نے جو جو اجر مرتب فرمائے ہیں یا اللہ, جن کا وعدہ فرمایا یا اللہ, ہم اس کے مستحق نہیں لیکن اللہ محتاج ہیں, اپنی رحمت سے ہماری استحقاق پر نظر نہ فرما, ہماری احتیاط پر نظر فرما کر وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے, کسی سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں یا اللہ جو جو انوار و برکات آپ نے مقدر فرمائے ہیں اے اللہ, ہم سب کو ہم کو سب عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری اہلیت کو نہ دیکھیے, ہماری صلاحیت کو دیکھے بغیر اپنی رحمت پر نظر فرما کر, ہماری احتیاط پر نظر فرما کر یا اللہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو دعائیں دل میں تھی نہیں کر سکے اے اللہ وہ بھی دل میں وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کرنی چاہیے تھی, سوچنی چاہیے تھی لیکن سوچ بھی نہیں سکے اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ کسی رحمت سے محروم نہ فرمائیے, کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. آپ ایسے ہی کریم مطلق ہیں, ایسے ہی رحمان الرحیم ہیں, ایسے ہی قادر مطلق ہیں. یا اللہ ہماری ساری مرادیں پوری فرما دیجئے, ہماری سارے مشکلات کو دور فرما دیجئے, ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت کا خاص معاملہ فرمائیے. اللہ آپ کے ہمارے جو کچھ بھی مانگے یا اللہ متناہی ہوگا. یا اللہ آپ کی رحمت غیر متناہی, آپ کی دی ہوئی خیر غیر متناہی. یا اللہ اپنے فضل عظیم سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل عظیم سے عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین. یا اللہ اس رمضان المبارک میں آپ نے جو کچھ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ, اس دولت کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھیے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی قائم رکھیے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی قائم رکھیے. یا اللہ غفلتوں سے نجات دے دیجئے, اپنی طرف رجوع عطا فرما دیجئے, اپنے ساتھ تعلق عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رمضان کے بعد بھی اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف متوجہ ہونے والا خاص قلب ہمیں عطا فرما دیجئے, خوشو والا قلب عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنی محبت کو, اپنی خشیت کو یا اللہ تمام دوسری محبتوں اور دوسرے تعلقات پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ غالب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین غالب فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. ہر طرح کے شر سے ان کی بھی اور ہماری بھی حفاظت فرمائیے, ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے ملک کو حالات کے حالات درست فرما دیجئے. یا اللہ اس میں امن و امان قائم فرما دیجئے, کان جنگی سے بچا لیجئے, بد امنی سے بچا لیجئے, بے دینی اور عریانی اور فحاشی سے بچا لیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے عافیت و سکون عطا فرما دیجئے. اللہم وضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیے, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائیے. یا اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن جو یا اللہ کافروں کے قید میں ہیں, اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ وہاں سے رہائی عطا فرما دیجئے. یا اللہ سب کو عافیت و سہولت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجئے, عزت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کو اپنے گھروں تک واپس لے آئیے, ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.